بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جو عالمی خبروں، رپورٹ اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد پروگرام آئین صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا، اور منظر و پس منظر ہماری نظریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں، سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل کو اس کی کمزور کارکردگی پر سخت ہدف تنقید بنایا ہے۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے، اور ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے 8 دسمبر کو کسانوں کی جانب سے ملک گیر ہڑتال کی اپیل کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ لیجیے اب سماعت فرمائیے خبروں کی تفصیل۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل کو اس کی کمزور کارکردگی پر سخت ہدف تنقید بنایا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق، اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سلامتی کونسل کو اپنی کمزور اور ناقص کارکردگی اور بعض اوقات غیر قانونی اور ماورائے قانون اقدامات کی بنا پر قانونی بحران کا سامنا ہے۔ مجید تخت روانچی نے زور دے کر کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل امریکہ کی اعلی کار نہ بنے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب نے سلامتی کونسل کو مغربی ممالک کے زیر تسلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ بعض مستقل اراکین اس کونسل سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ خود بھی اپنی کارکردگی کے بارے میں جواب دہ نہیں رہی ہے۔ مجید تخت روانچی نے مزید کہا کہ سلامتی کونسل میں اراکین کی تعداد کے لحاظ سے ترقی پذیر ممالک کی کمزور نمائندگی اس کے غیر جمہوری ہونے کا سبب ہے۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان کے کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق، گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 3,308 نئے مریضوں اور 58 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اسی کے ساتھ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 2,483 مریض شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 416,499 ہو چکی ہے، جن میں سے 8,361 افراد جان کی بازی ہار گئے اور 355,012 افراد کورونا کو مکمل طور پر شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 53,126 ہے، جن میں سے 2,436 افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ ادھر پشاور خیبر ٹیچنگ اسپتال میں ہفتے کی رات بروقت آکسیجن فراہم نہ ہونے کی وجہ سے کورونا کے 7 مریض دم توڑ گئے۔ اسی کے ساتھ پشاور میں کورونا سے ایک اور ڈاکٹر کے جاں بحق ہو جانے کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا میں کورونا سے مرنے والے ڈاکٹروں کی تعداد 26 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے 8 دسمبر کو کسانوں کی جانب سے ملک گیر ہڑتال کی اپیل کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان پون کھیڑا نے دہلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ان کی پارٹی کسانوں کی ملک گیر ہڑتال کو کامیاب بنانے کی پوری کوشش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کے ساتھ مذاکرات کا ڈھونگ کر کے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پارٹی کے کارکنوں کے لیے ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ وہ 8 دسمبر کو ملک گیر ہڑتال میں کسانوں کا بھرپور ساتھ دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کانگریس پارٹی کے کارکن تحصیل کی سطح پر کام کر کے اس کو کامیاب بنائیں گے۔ ہندوستانی کانگریس پارٹی کے ترجمان پون کھیڑا نے بتایا کہ کسانوں کے ساتھ جاری ناانصافی کے خلاف کانگریسی کارکن ریاستی دارالحکومتوں کے ساتھ ہی ضلع اور تحصیل کے صدر مقامات میں بھی کسانوں کے ساتھ مل کر ملک گیر احتجاج میں حصہ لیں گے۔ واضح رہے کہ ہندوستان میں کسانوں کی تنظیموں نے ہفتے کو مرکزی حکومت کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کے بعد 8 دسمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ دہلی کی سرحد پر ریاست اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ اور اتراکھنڈ کے کسانوں کا دھرنا اور روڈ جام بھی جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے کسان حال ہی میں پاس ہونے والے 3 زرعی قوانین کی منسوخی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جنہیں کسان مخالف کہا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ اتوار کو 5ویں دن بھی جاری رہا۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق ہندوستان کے 4 بڑے میٹرو شہروں میں پیٹرول 28 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 30 پیسے فی لیٹر کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI کے مطابق اتوار کو دارالحکومت دہلی میں پیٹرول 83.41 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 73.62 روپے فی لیٹر کے حساب سے فروخت ہوا۔ ممبئی میں پیٹرول کی قیمت 90.01 روپے اور ڈیزل کی قیمت 80.20 روپے فی لیٹر ریکارڈ کی گئی۔ چنئی میں پیٹرول کی قیمت 86.21 روپے اور ڈیزل کی قیمت 78.93 روپے فی لیٹر رہی، جبکہ کولکاتہ میں پیٹرول 84.86 روپے اور ڈیزل 77.15 روپے فی لیٹر فروخت ہوا۔ امریکی صدر نے خیالی پلاؤ پکاتے ہوئے ایک بار پھر ایران کے ساتھ سمجھوتے کا موضوع اٹھایا ہے۔ امریکی صدر نے جارجیا میں سینٹ کے 2 امیدواروں کے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ 1 گھنٹے کے اندر ایران سے سمجھوتا کر لیں گے۔ اس انتخابی مہم کے موقع پر ٹرمپ نے طبی ہدایات کی بھی پابندی نہیں کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے انتخابات میں کامیابی کی صورت میں ایران کے ساتھ سمجھوتے کے لیے تیار ہونے کا دعویٰ دہراتے ہوئے کہا کہ ان کی کامیابی کے فوراً بعد ہی ایرانی سمجھوتے کے لیے ان کے دفتر میں پہنچ جائیں گے۔ ٹرمپ نے اپنے دعوے میں کہا کہ جو بائیڈن اور ڈیموکریٹ کا مقصد ایران کو اربوں ڈالر تک رسائی دلانا ہے۔ ٹرمپ 8 مئی 2018 کو ایٹمی سمجھوتے سے باہر نکل گئے تھے۔ ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایٹمی سمجھوتے سے باہر نکلنے کے بعد ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈال کر تہران کو ایک بہتر سمجھوتا کرنے پر مجبور کر دیں گے، جبکہ 2 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ٹرمپ حکومت اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ فرانس کے 90 شہروں میں پولیس کے تشدد اور نسل پرستی اور سرمایہ داری کے خلاف ہونے والے مظاہروں کو پولیس نے سرکوب کر دیا ہے۔ فرانس کے مختلف شہروں میں گزشتہ 100 ہفتے سے ہر ہفتے کے دن سرمایہ داری کے خلاف اور گزشتہ 2 ہفتے سے پولیس کے تشدد اور نسل پرستی کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اس بار گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں فرانس کے مزید 20 شہروں میں میکرون حکومت کی پالیسیوں اور پولیس کے تشدد کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ خاص طور سے پیرس میں ان مظاہروں کا سلسلہ نصف شب تک جاری رہا۔ فرانس کی پولیس نے مظاہرین پر مسلسل آنسو گیس کے گولے داغے اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان ہونے والی جھڑپیں جنگ کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ فرانس کے عوام حکومت کی پالیسیوں بالخصوص نئے سیکورٹی قانون کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ جدید سیکورٹی قانون سے عوام پر تشدد کرنے کے لیے پولیس کا ہاتھ مزید کھل جائے گا اور گھٹن کا ماحول بڑھے گا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ عراقی فوج اور الحشد الشعبی کے جوانوں نے داعش کے باقیات کے خاتمے کے لیے سامرہ شہر کے جنوبی محور پر جدید کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ بغداد الیوم کی رپورٹ کے مطابق عراقی فوج اور الحشد الشعبی نے اپنی ان کارروائیوں میں سامرہ میں داعش دہشت گردوں کے بعض اڈوں کو نشانہ بنایا اور ان کو بھاری نقصان پہنچایا۔ عراقی فورسز نے بصرہ شہر کے جنوب مشرق میں وعدہ صادق نامی آپریشن کا 3را مرحلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ عراقی فورسز نے بصرہ شہر کے جنوب مشرق میں وعدہ صادق نامی آپریشن کا 3را مرحلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ دریاسنا صوبہ دیالہ کے خانقین علاقے میں ایک چیک پوسٹ پر داعش دہشت گردوں کے حملے کے بعد عراقی فوج کا ایک افسر شہید اور 2 فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ داعش کی شکست کے باوجود شمالی عراق کے بعض علاقوں میں اس دہشت گرد گروہ کے باقیات اب بھی موجود ہیں اور انہوں نے گزشتہ مہینوں کے دوران عام شہریوں پر کچھ حملے بھی کیے ہیں۔ عراقی فوج اور الحشد الشعبی کے جوانوں نے اس دوران دہشت گردوں کے خلاف 60 سے زیادہ کارروائیاں انجام دی ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ نیشنل سالویشن حکومت کے ترجمان نے جارح سعودی اتحاد میں شامل افراد کو بھی معاف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اپنے ایک بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ حالیہ برسوں کے دوران جو لوگ سعودی اتحاد کے محاذ پر رہے ہیں اور ملت یمن کے خلاف لڑتے رہے ہیں، وہ بھی اگر چاہیں تو قوم کی آغوش میں واپس آ سکتے ہیں۔ یحییٰ سری نے کہا کہ یمن کے اعلی عہدیداروں نے راہ راست پر واپسی پر مائل افراد کے لیے عام معافی کا فرمان جاری کر دیا ہے تاکہ یمنیوں کا قتل عام بند ہو جائے۔ انہوں نے یمن کی مسلح افواج کے کچھ جوانوں کی تقریب تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جارح سعودی فوجی اپنی حالیہ شکست اور ناکامیوں کے بعد آخری سانس لے رہے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ غاصبین اور دشمن کے ایجنٹ چاہے جتنا خون بہا لیں، لیکن ان کا انجام زوال، ذلت اور استقامت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ نیشنل سالویشن حکومت کی پیش قدمی اور یمن کو تقسیم کرنے کے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے مذموم عزائم کا راز فاش ہونے کے بعد قبائلی جوانوں اور جنگجوؤں کی ایک بڑی تعداد یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی جانب واپس آ گئی ہے۔ ایک ہندوستانی ڈیزائنر نے دنیا میں سب سے زیادہ ہیرے، جڑے، انگوٹھی تیار کر کے اپنا نام گنیز بک میں درج کرا لیا ہے۔ اس شاہکار کو 25 سالہ ڈیزائنر ہریش بنسل نے ڈیزائن کیا ہے جس کی تیاری میں کئی ماہ کا عرصہ لگا۔ ہریش بنسل کی تیار کردہ انگوٹھی کا وزن 165 گرام ہے اور اس میں 12,638 ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ اس انگوٹھی کو سدا بہار پھول کا نام دیا گیا ہے اور آسانی کے ساتھ پہنا بھی جا سکتا ہے۔ اتر پردیش کے اس فنکار نے کہا ہے کہ وہ اسے فروخت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے ایک اور ہندوستانی سنار نے ایک انگوٹھی تیار کی تھی جس میں 7,800 ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ۔ اقوام متحدہ کے ویان ہیڈ کوارٹر میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ تہران جوہری توانائی کے عالمی ادارے IAEA کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا ارادہ رکھتا ہے۔ قومی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے مغربی میڈیا کے ذریعے IAEA کی انتہائی حساس اور خفیہ رپورٹ کے اقتباسات کی اشاعت پر گہری تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران جلد ہی اس انتہائی حساس اور خفیہ رپورٹ کی میڈیا میں اشاعت کے حوالے سے قانونی چارہ جوئی کا آغاز کرے گا۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ ایران اور IAEA کے درمیان انجام پانے والی تمام تر خط و کتابت اور سیف گارڈ معائنہ کاری کی رپورٹیں خفیہ دستاویزات کے زمرے میں آتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قانونی مراحل کی تکمیل سے قبل ہر قسم کی خفیہ معلومات کی اشاعت کا اختیار صرف ایران کو حاصل ہے، کیونکہ وہی یہ اطلاعات فراہم کرنے والا ہے اور ان کا مالک بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران پچھلے دو عشروں سے خفیہ اطلاعات و معلومات کی اشاعت اور انہیں لیک کرنے پر IAEA کے خلاف آواز اٹھاتا آیا ہے۔ مغربی ذرائع ابلاغ نے جمعے کو یہ خبریں شائع کی تھیں کہ IAEA نے رکن ملکوں کو اطلاع دی ہے کہ ایران نتنز کی ایٹمی تنصیبات میں IRM-2 قسم کی جدید ترین سینٹری فیوج نصب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جب ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں IAEA کی خفیہ رپورٹیں میڈیا کے ذریعے منظر عام پر لائی گئی ہیں۔ قبل ازیں اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں تعینات روس کے نمائندے میخائل اولیانوف نے بھی IAEA کے خفیہ رپورٹوں اور میڈیا میں شائع ہونے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ایران سے متعلق IAEA کی خفیہ معلومات ایرانی پارلیمنٹ میں پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے منظور کیے جانے والے اسٹریٹجک ایکشن پلان کی منظوری کے کچھ ہی دیر بعد میڈیا میں شائع ہوئیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے منظور کردہ اسٹریٹجک ایکشن پلان کے مطابق ایٹمی توانائی کا قومی ادارہ اس بات کا پابند ہے کہ پابندیاں ختم نہ ہونے کی صورت میں 3 ماہ کے اندر اندر نتنز کی ایٹمی تنصیبات میں IRM-2 قسم کی کم سے کم 1,000 سینٹری فیوج مشینوں کے ذریعے ملکی ضرورت کا ایٹمی ایندھن تیار کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات عمل میں لائے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے 8 مئی 2018 کو ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی علیحدگی کے بعد ایران کے اقتصادی مفادات کی تکمیل کا وعدہ کیا تھا۔ مذکورہ ملکوں نے امریکہ کے اس اقدام کے خلاف زبانی دعوے تو کیے، لیکن ایٹمی معاہدے کو باقی رکھنے کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کئی بار واضح کر چکا ہے کہ پابندیوں کے خاتمے اور اقتصادی مفادات کی تکمیل کی صورت میں تہران ایٹمی معاہدے کی معطل شدہ شکوں پر دوبارہ عمل درآمد شروع کر دے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 16 آذر، 20 ربیع الثانی اور 6 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بیس ربیع الثانی سن 1134 ہجری قمری کو ایرانی شاعر اور ادیب الحاج لطف علی بیگ آذر بیگ دلی اصفہان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ قم اور شیراز میں گزارا اور حج کے فریضے کی ادائیگی کے بعد اصفہان ہی میں سکونت اختیار کی۔ لطف علی بیگ نے ایران میں قحط اور جنگ کی وجہ سے ہونے والی بدامنی کے باوجود اپنی تعلیم نہیں چھوڑی اور مختلف علماء، شعراء اور فضلاء کے دروس میں شریک رہ کر کسب فیض کیا۔ لطف علی بیگ شعر گوئی اور شعر شناسی میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ ان کی تخلیقات میں دیوان اشعار اور شعراء کے حالات زندگی پر مشتمل کتاب آتش کدہ آذر خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ چھ دسمبر سن 1778 عیسوی کو مشہور ماہر طبعیات اور کیمیا دان جوزف گے لوساک پیدا ہوئے۔ اس فرانسیسی دانشور کی تحقیقات و ایجادات بہت ہیں، مگر ان کا اہم ترین سائنسی کارنامہ گیسوں کے پھیلاؤ کا فارمولہ ہے جو اپنے ایک ساتھی چارلز کے تعاون سے وضع کیا۔ یہ فارمولہ چارلز گے لوساک فارمولے کے نام سے مشہور ہوا۔ جوزف گے لوساک کا 1850 میں انتقال ہوا۔ چھ دسمبر سن 1823 عیسوی کو معروف جرمن مستشرق میکس مولر پیدا ہوئے۔ انہوں نے 77 سال کی عمر پائی۔ انہوں نے سنسکرت زبان، ہندوازم اور آریائی لوگوں کی مہاجرت کے بارے میں وسیع تحقیقات انجام دی۔ میکس مولر نے ہندوستان کی قدیم مذہبی کتابوں کا جرمن اور انگریزی میں ترجمہ کیا۔ ان کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ آریائی لوگ شریف، خوش خلق، پرامن، منظم، محنت کش اور باصلاحیت ہوتے ہیں۔ چھ دسمبر سن 1917 عیسوی کو مملکت فن لینڈ نے اپنی مکمل آزادی کا اعلان کر دیا۔ فن لینڈ کو ہمیشہ روس سے خطرہ لاحق رہتا تھا، چنانچہ اس نے 12ویں صدی میں سویڈن سے روس کے مقابلے میں تعاون کی درخواست کی، تاہم سویڈن نے تعاون کے بجائے فن لینڈ پر قبضہ کر لیا۔ 1721 کو روس نے فن لینڈ کے کچھ حصے کو اپنے قلمرو میں شامل کر لیا۔ فن لینڈ کو 1901 میں حق رائے دہی اور قانون ساز اسمبلی کی تشکیل کی اجازت مل گئی اور سر انجام 1917 میں روس میں آنے والے انقلاب اور فن لینڈ سے روسی افواج کے انخلا کے ساتھ ہی مکمل طور پر یہ ملک آزاد ہو گیا۔ سولہ آذر سن 1332 ہجری شمسی کو اس وقت کے نائب صدر رچرڈ نکسن کے دورہ ایران کے خلاف تہران یونیورسٹی کے طلباء نے احتجاج کیا، جو پولیس کے ہاتھوں 3 طلباء کی شہادت پر منتج ہوا۔ ڈاکٹر مصدق کی حکومت کے خلاف امریکی بغاوت اور ان کی حکومت کی سرنگونی کے 3 ماہ بعد امریکہ کے نائب صدر نے یہ دورہ کیا تھا۔ واشنگٹن نے اس بغاوت سے فائدہ اٹھانے کے لیے نکسن کو اس دورے پر روانہ کیا، جس پر طلباء نے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ 16 آذر کو شاہی گارڈز کے کچھ خصوصی کمانڈوز نے تہران یونیورسٹی میں داخل ہو کر طلباء پر حملہ کر کے 3 کو شہید کر دیا۔ اگلے دن اسی یونیورسٹی میں نکسن کو قانون میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا۔ طلباء تحریک کی تاریخ میں اس دن کی اہمیت کے پیش نظر ایران میں 16 آذر کو یوم طلبہ قرار دیا گیا۔ دسمبر 1992 کو ہندوستان کی شمالی ریاست اتر پردیش میں واقع تاریخی بابری مسجد کو انتہا پسند ہندوؤں نے شہید کر دیا۔ یہ مسجد مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر نے 1528 میں تعمیر کروائی تھی۔ ایک پہاڑی چوٹی پر بننے والی یہ مسجد بابری مسجد کے نام سے مشہور ہوئی۔ 300 سال کے بعد یعنی 1855 میں ایک انگریز افسر نے سرکاری ریکارڈ میں جان بوجھ کر یہ غلط بات لکھ دی کہ بابری مسجد ایک مندر کے کھنڈر پر بنائی گئی ہے، جو بر صغیر ہند میں بہت سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور تنازعات کا سبب بنی۔ 1992 میں ہندو انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو مکمل طور پر منہدم کر دیا، جس کے نتیجے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان وسیع پیمانے پر فسادات ہوئے اور پورے ہندوستان میں ہزاروں افراد مارے گئے، جن میں زیادہ تر مسلمان تھے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ کب تک میرے آقا یہ زیست بسر ہوگی، بتلاؤ شب غم کی کس آن سحر ہوگی، اب رحم و کرم اپنا محبوب خدا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ ہم تو ہیں رہینِ غم اور ہجر کے مارے ہیں، جو کچھ بھی ہے لیکن ہم دیوانے تمہارے ہیں، مقبول دیوانوں کی سرکار پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ ہر چند کے چوکھٹ سے یہ دور دیوانہ ہے، لیکن یا نبی ہر پل نظر سرکار دوا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا، یا صلی اللہ کرنا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کی سرکاری اور قدیمی زبان فارسی ہے، اور یہ زبان اس وقت سے اس علاقے میں رائج ہے جب ایران موجودہ ایران سے کہیں زیادہ وسیع و عریض اور کئی دوسرے ممالک پر مشتمل تھا۔ آج بھی فارسی زبان ایران، افغانستان، تاجکستان اور آذربائیجان سمیت پاک و ہند کے بعض علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ خلیج فارس کے بعض ملکوں مثلا بحرین میں بھی فارسی زبان جاننے والوں کی ایک کثیر تعداد آباد ہے۔ بعض اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 20 کروڑ سے زیادہ افراد فارسی سمجھتے اور بولتے ہیں۔ فارسی کی خدمت اور اس کے تاریخی ہونے کے پیش نظر اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور، جو 1st اور 5th صدی قبل از مسیح پر مشتمل ہے، اسے فارسی باستان یعنی قدیمی فارسی کہتے ہیں، کہ جس کے کئی کتبے جو پتھروں، چٹانوں اور مٹی کے برتنوں اور چمڑے کی اشیاء پر مشتمل ہیں، آج بھی ایران سمیت دنیا کے معروف عجائب گھروں میں موجود ہیں۔ یہ دور 2500 سال قدیمی ہے۔ لسانیات کے بعض ماہرین تو فارسی باستان کے لکھے ہوئے آثار کو 800 سال قبل از مسیح سے بھی نسبت دیتے ہیں، اور یہ سب باتیں اس امر کو ثابت کرتی ہیں کہ فارسی زبان ایک انتہائی قدیمی زبان ہے۔ فارسی باستان کے بعد فارسی زبان کا دوسرا دور فارسی میانہ یعنی درمیانی دور کی فارسی پر مشتمل ہے۔ یہ دور 3rd سے 7th صدی قبل از مسیح تک کے دور پر مشتمل ہے، اور اس کا خاتمہ ایران میں اسلام کی آمد تک تصور کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں فارسی میانہ کا دور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں قدیم فارسی کا جدید فارسی میں تبدیل ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فارسی زبان کے تیسرے دور کو جدید فارسی کا دور کہا جاتا ہے، کہ جس کا 7th صدی عیسوی سے آغاز ہوتا ہے، جو اب بھی جاری ہے۔ فارسی زبان و ادب کے عظیم الشان اور مارکت العرا آثار اسی دور میں وجود میں آئے ہیں۔ سامعین، انسانی تاریخ میں ایسی اقوام کہ جن کے پاس 2000 سال پرانا نظریاتی اور ادبی اثاثہ ہو، بہت کم ہیں۔ ایران اس حوالے سے بھی ایک خاص مقام پر فائز ہے، اور ایرانی دانشوروں نے اس موضوع پر بہت ہی گران مایہ خدمات انجام دی ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ زبان و ادب کے ماہرین فارسی زبان کی شہرت سے بخوبی واقف ہیں، اور اس زبان کو سیکھنے میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایران کے شعرا مثلاً فردوسی، خیام، سعدی اور حافظ، اسی طرح ایرانی دانشوروں مثلا ابن سینا، بیرونی، رازی و فارابی نے فارسی زبان و ادب میں ایسی مارکت العرا تصانیف اور مکتوب آثار یادگار چھوڑے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی فارسی زبان سیکھنے کو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ تاریخی اہمیت اور قدیم شعرا اور دانشوروں کی فارسی تصانیف کے علاوہ موجودہ دور میں فارسی زبان عالم اسلام کی دوسری بڑی زبان ہے، اور فارسی زبان میں قرآنیات، علم فلسفہ، علم کلام، عرفان و تصوف، تاریخ اسلام اور دوسرے اسلامی موضوعات پر اتنا مواد تحریر کیا جا چکا ہے کہ اب اسلام کی صحیح شناخت کے لیے فارسی کا سیکھنا ایک لازمی امر ہو گیا ہے۔ فارسی زبان کی تاریخی اہمیت اسی طرح اس زبان میں لکھے گئے عظیم مضامین کی وجہ سے آج بھی دنیا کے مختلف ممالک کی اعلیٰ درسگاہوں اور یونیورسٹیوں میں فارسی زبان کو ایک مکمل زبان کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں فارسی زبان کی چیئر کا وجود اور ان ممالک میں فارسی سکھانے کا سلسلہ خود اس بات کی علامت ہے کہ فارسی نہایت اہم زبان ہے اور اس کا سیکھنا ایرانی ادب اور ثقافت کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ فارسی میں دلچسپی اور اس کی اہمیت کے پیش نظر مختلف ممالک میں موجود اسلامی جمہوری ایران کے ثقافتی مراکز فارسی زبان سکھانے کا اہتمام کرتے ہیں اور سال میں مختلف دورانیے کے فارسی سکھانے کے کورسز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہمارے وہ سامعین جو ان ثقافتی مراکز کے نزدیک ہیں ان کے لیے ان کورسز میں شرکت کرنا آسان ہے، چنانچہ وہ ان مراکز میں ضرور جائیں اور فارسی زبان کو سیکھنے کی اپنی خواہش کو پورا کریں۔ عزیز سامعین، فارسی زبان بھی دوسری بہت سی زبانوں کی طرح مکالمے اور عام بول چال کے حوالے سے اس زبان سے قدرے مختلف ہے جو لکھی اور پڑھی جاتی ہے، اور یہ امر فارسی سیکھنے والوں کے لیے کسی حد تک پیچیدگی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ انہیں عام بول چال کے دوران سننے کو نہیں ملتا، اور جو کچھ وہ سنتے ہیں کتابی فارسی اس سے قدرے مختلف ہے۔ بہرحال ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان پیچیدگیوں سے آگاہ کریں تاکہ فارسی کی شیرنی و حلاوت کا آپ بخوبی احساس کر سکیں۔ تو آئیے آج کا پہلا سبق بغور سنیے اور نوٹ کیجیے۔ پہلا سبق،
درس اول،
فارسی کے حروف تہجی،
الف بای فارسی۔
جی ہاں، الف بای فارسی یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے برخلاف ٹے، ڈال اور ڑے کو نہ تو لکھا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا تلفظ کیا جاتا ہے، بس ٹے کے لیے تے اور ڈال کے لیے دال اور رے کے لیے رے لکھا اور بولا جاتا ہے۔ اسی طرح انگریزی کے حرف ٹی اور ڈی کے لیے بھی بالترتیب حرف تے اور دال کی آواز نکلتی ہے۔ فارسی الف با میں یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے مرکب حروف کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اردو کے حرف چھوٹی ہے اور دو چشمی ہے دونوں کا استعمال بطور یکساں کیا جاتا ہے، بس بھے، پھے، تھے، جھے، چھے، کھے، گھے، دھے اور ڈھے کے لیے فارسی بول چال میں کوئی متبادل حروف موجود نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ فارسی الف با میں اردو کی بڑی اے کو چھوٹی اے کی طرح ہی تلفظ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اردو کی چھوٹی اے اگر کسی لفظ یا نام کے آخر میں آ جائے تو اسے بڑی یہ کی طرح تلفظ کرتے ہیں۔ چھوٹی ہے کو فارسی میں ہائے غیر ملفوظ کہا جاتا ہے، یعنی جسے تلفظ نہ کیا جاتا ہو، یعنی یہ چھوٹی ہے بڑی یہ میں تبدیل کر دی جاتی ہے جیسا کہ عرض کیا گیا، جبکہ فارسی الف با میں حمزہ کو لفظ یہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں اس سلسلے میں مزید وضاحت اور مثالیں پیش کی جائیں گی۔ البتہ آج کے اس پہلے سبق میں جو کچھ بیان کیا گیا اسے یقیناً آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور اب فارسی کے کچھ الفاظ آپ نوٹ کر لیجئے۔
آمد، آمد،
جی آمد، یعنی آیا یا آئی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ فارسی میں چونکہ مذکر اور مؤنث یا تذکیر و تانیث کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، لہذا تمام ضمائر اور فعل ایک ہی طرح لکھے اور بولے جاتے ہیں۔ جی راہل، اگلا لفظ کیا ہے؟
رفت، رفت،
یعنی گیا یا گئی۔
گفت، گفت،
کہا۔
من، من،
جی میں، یعنی مذکر یا مونس کی تفریق کے بغیر دونوں کے لیے اس کا یکساں استعمال ہے.
شما شما
اس لفظ کے لیے تم یا تمہارا ملکیت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے.
پوت پوت
تھا یا تھی کوئی شخص یا کوئی شے وجود پر دلالت کرتا ہے اور ماضی کا یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تھے یا تھی کے لیے. اگلے پروگرام میں جیسا کہ بتایا انہی الفاظ کی مدد سے ہم کچھ مختصر جملے بھی بنائیں گے. تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کے پروگرام میں ہم صرف ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا جائزہ لیں گے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں ہندوستان کے مرکزی شہر ممبئی سے شائع ہونے والے اخبار ممبئی اردو نیوز سے, جس کی اہم سرخیاں یہ ہیں. کسان تحریک مذاکرات کا پانچواں دور بھی ناکام, بابری مسجد شہادت کی 28th برسی, ایودھیا میں حفاظتی انتظامات سخت, اور حیدرآباد الیکشن 45 مسلمانوں کے سربندھا جیت کا سہرا. اور سامعین اسی اخبار نے ایک مضمون لکھا جس کا عنوان ہے 6 December یوم انہداب بابری مسجد. اخبار لکھتا ہے آزاد ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانان ہند کو بہت سے زخم کھانے سہنے اور اٹھانے پڑے. ہزاروں مسلم کچھ فسادات ہوئے جن میں ہزاروں مسلمانان ہند لقمے اجل ہوئے, جن میں گھروں روپے کا نقصان ہوا اور اربوں کی جائیداد تباہ اور برباد کر دی گئی. مسلمانوں نے عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا, انصاف طلب کیا, قانون کی دہائی دی تو ظلم و ستم کے دروازے کھول دیے گئے. یہ سب کچھ ہوا اور ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں ظلم و ستم کی یہ کہانی دہرائی جاتی رہی. لیکن 1992 میں مسلمانوں پر اجتماعی طور پر جو ظلم ہوا اس نے مسلمانوں کو جان و مال کے زیاں کے ساتھ 100 پیچھے کر دیا. مسلمانوں کی زندگی میں مساجد کا مقام و مرتبہ انتہائی بلند اور اثر انگیز ہے. کعبۃ اللہ, بیت اللہ, جنت کا باغ وغیرہ جیسے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. زندگی کے تمام شعبۂ جات کو مسجد کی مرکزیت سے جوڑنے کی روایات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. دور زوال کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ مساجد مرثیاں خواہ ہیں نمازیوں کے لیے, دیگر معاملات کے مراکز اور اوصاف حجازی سے ٹوٹتے و بکھرتے رہے جنہیں آج تک دوام نہیں ہے. عبادت کی تشریحات اب نمازوں اور مساجد کو خوبصورت بنانے تک ہی رہ گئی ہیں, ورنہ اس کا مفہوم تو زندگی کی ہر جنبش و حرکت پر محیط ہے. عہد وسطی میں مسلمانوں کے زیر نگین جو علاقے آئے وہاں پوری شریعت کا نفاذ تو نہ ہوا, البتہ مساجد و محلات تعمیرات باعث افتخار بنے. جب سیاسی زوال موج خون بن کر سنوں سے گزرا تو چاروں طبقے روشن ہو گئے. مساجد کہیں تالے, کہیں استبل, کہیں کلب, کہیں کلیسا اور کہیں مندروں کے مظاہر بن گئیں. ترکی, اسپین, فرانس, پرتگال, مشرقی یورپ, تاشکند, سمرقند, بخارا اور ہندوستان کی مثالیں تاریخی حوالوں سے پیش کی جا سکتی ہیں. بابری مسجد ان حالات کی ماری ایک ایسی عبادت گاہ ہے جس کا جرم یہ ہے کہ اس کو ایک مسلمان بادشاہ سے وابستہ کیا گیا, جس کا جرم یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی شناخت کی علامت بن گئی. یہ وہی مسجد ہے جسے میر باقی نے ظہیر الدین بابر کے حکم پر یوپی کے ضلع فیض آباد کے مقام ایودھیا میں 1527 میں تعمیر کرایا تھا. یہ تعمیر ایک غیر آباد بنجر ٹیلے پر کی گئی تھی. لیکن افسوس ہے کہ یہ اسلامی فن تعمیر کی شاہکار اور نایاب مسجد, جس پر 3 تھے, درمیانی گنبد قدر بڑا, طرفین میں دونوں گنبد چھوٹے تھے, جن کی تعمیر میں چھوٹی اینٹوں کو استعمال کر کے اس پر چونے سے پلستر کیا گیا تھا. مسجد کی تعمیر پتھروں سے کی گئی تھی. لیکن 6 دسمبر کی تاریخ اور سال 1992 تھا جب بھارت کے طول و عرض سے ہندو انتہا پسند مشہور اور تاریخی بابری مسجد کو ڈھانے ایودھیا کی طرف مارچ کر رہے تھے۔ اکثریت کے پاس چھپے ہتھیار بھی تھے۔ 300,000 جنونی ہندو جب ایودھیا میں واقع بابری مسجد پہنچے تو اس کے میناروں پر چڑھ کر انہیں یکے بعد دیگرے گرا دیا اور پھر مسجد کو ڈھانے کی غرض سے اسے کافی نقصان پہنچایا۔ یہ لوگ عرصہ دراز سے ان لمحوں کے منتظر تھے۔ اور سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے جنگ نے اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے تنقید سے بالا کوئی نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا سے متعلق بنائے گئے حکومتی قواعد و ضوابط کے خلاف دائر کی گئی آئینی درخواست کی سماعت کے دوران گزشتہ روز پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو سوشل میڈیا قواعد کے حوالے سے پاکستان بار کونسل کے تحفظات کو مد نظر رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے دوبارہ جواب جمع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چیف جسٹس عطار من اللہ نے ریمارکس دیے ہیں کہ تنقید جمہوریت اور آزادی اظہار کا اہم جز ہے، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں، عدالتی فیصلوں پر رائے دی جا سکتی ہے۔ پی ٹی اے کے اعلی افسر آئندہ سماعت پر عدالت کو مطمئن کریں کہ یہ قواعد و ضوابط آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A سے متصادم نہیں ہیں۔ اپنے ریمارکس میں چیف جسٹس نے مزید کہا کہ جمہوریت میں احتساب کو یقینی بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو معلومات تک رسائی حاصل ہو۔ جب عدالتوں اور ججوں کو بھی تنقید سے تحفظ حاصل نہ ہو تو حکومت کیسے تنقید سے استثناء لے سکتی ہے؟ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام بزم دوستاں۔
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام، جو کہ آپ کا پسندیدہ پروگرام ہے بزم دوستاں، کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔
جی ہاں سامعین، ہمیشہ کی طرح ہماری یہی دعا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں، ساتھ ہی ساتھ ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اور ہر ہفتے ہم اس بات کو دہراتے ہیں کہ ان ایام میں جب کہ کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور اس کی دوسری اور تیسری لہر جو ہے وہ ملکوں میں جاری ہے اور اموات کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو ڈاکٹرز طبی ماہرین کی یہی گزارش اور یہی اپیل ہے کہ عوام احتیاط کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑے اور جو ہدایات دی جا رہی ہیں اس پر عمل کرے، یعنی ماسک لگانا، اسی طریقے سے سماجی فاصلہ، ہاتھوں کو وقفے وقفے سے دھونا اور خاص طور پر مجمع اور بھیڑ کے مقامات سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم کرونا وائرس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور اگر ہم نے اس میں تھوڑی سی بھی غفلت کی تو یقینی طور پر جو ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ خدا نخواستہ کہیں نہ کہیں اگر چوک ہو جائے تو یہ وائرس جو ہے وہ جان چھوڑنے والا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سب خیریت سے رہیں اور کبھی بھی اس مہلک مرض میں مبتلا نہ ہوں، اور اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہم ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کریں۔ جی گلشن نقوی صاحب،
جی تو حسین تقوی صاحب کے مفید رہنمائیوں کے بعد اب شامل کرتے ہیں خطوط اور پیغامات. اور یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے حمید لون صاحب نے. لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام انٹرنیٹ کے دستیاب ہونے کی صورت میں پابندی کے ساتھ سنتا ہوں اور کوشش ہوتی ہے کہ تین اوقات کی نشریات سنوں، لیکن انٹرنیٹ کے مستقل دستیاب نہ ہونے کی صورت میں بعض اوقات نشریات نہیں سن پاتا. ریڈیو تہران کی خبریں اور سیاسی پروگرام اور حالات حاضرہ کے پروگرام میری خاص توجہ کا باعث ہوتے ہیں. جب ریڈیو سے نشریات آ رہی ہوں تو ہر پروگرام توجہ سے سنتا ہوں. عالمی اور علاقائی حالات پر جس زاویے سے ریڈیو تہران خبروں کو فوکس کرتا ہے، اس طرح کوئی بھی نشریاتی ادارہ خبروں کو نشر نہیں کرتا. ریڈیو تہران اور آئی آر آئی بی کا ادارہ نہایت بہادری کے ساتھ حقیقت پر مبنی خبریں اور تبصرے نشر کرتا ہے. کشمیر کے حالات پر بھی پروگراموں کا پیش کیا جانا اس حقیقت کا آئینہ دار ہے کہ ریڈیو تہران عالمی اور علاقائی حالات کی حقیقی تصویر کو منعکس کرنے میں پیش پیش ہے. آخر میں ایران کے عظیم ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادے کی عالمی استعمار کے ایجنٹوں کے ہاتھوں دہشت گردانہ کارروائی میں شہادت پر ایرانی قوم کو تعزیت پیش کرتا ہوں. شہادت ایک عظیم نعمت ہے اور یہ نعمت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. اللہ تعالی تمام مظلوموں کی مدد فرمائے، آمین.
جی جناب حمید لون صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ریڈیو تہران کے لیے وقت نکالا اور بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے اس اپنے خط میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ ریڈیو تہران کی نشریات سنتے ہیں اور آپ کے ایک دو پیغامات ہمیں موصول ہوئے تھے جس میں آپ نے سائٹ پر نشریات کے نہ آنے کے حوالے سے بھی شکایت کی تھی. بہرحال ہم نے اس حوالے سے جو ہے وہ فنی عملے کو مطلع کیا اور یہ مشکل جو ہے وہ دور ہو گئی اور اب مستقل بنیادوں پر ہماری لائیو نشریات جو ہے وہ انٹرنیٹ پر موجود ہوتی ہے اور اگر سامعین سننا چاہیں تو وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. بہرحال بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ریڈیو تہران کے لیے اتنے اچھے کلمات ادا کیے. بہرحال ہمارا تمام تر اسٹاف جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ عالمی اور علاقائی حالات کے حوالے سے خبروں کو منظم کرتا ہے اور پیش کرتا ہے. حقیقت پر مبنی خبریں اور تبصرے ریڈیو تہران کا خاصہ ہے. سیاسی پروگرام ہوں یا حالات حاضرہ کے پروگرام، ریڈیو تہران بہترین انداز میں کوشش کرتا ہے کہ سامعین کی توجہ کو حاصل کرے. اور عالمی حالات اور علاقائی حالات پر ہمارے جو ادارہ ہے آئی آر آئی بی کا، جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں سحر ٹی وی بھی ہے اور ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سحر اردو ٹی وی کی نشریات جو ہے وہ باقاعدگی سے مختلف علاقوں میں دیکھی جاتی ہے اور ناظرین اور سامعین جو ہیں مسلسل رابطے میں رہتے ہیں. ایران کے عظیم ایٹمی سائنسدان محسن فقری زادے کی شہادت پر آپ نے تعزیت پیش کی ہے. ہم بھی آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور یہ تعزیت پیش کرنے اور احساس ہمدردی کے جذبات کا اظہار جو ہے ہمارے بہت سے سامعین جو ہیں مستقل بنیادوں پر ہمیں پیغامات ارسال کرتے ہیں اور اس حوالے سے افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے ہمیں یہ خط ارسال کیا. امید کرتے ہیں کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا.
اور یہ خط ارسال کیا ہے شہداد پور سندھ پاکستان سے محمد خان زرداری، سجاد حسین زرداری نے. لکھتے ہیں ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں اور آواز کی کیفیت بھی پہلے سے بہتر ہے. خبریں، تبصرے، حالات حاضرہ کے پروگرام اور ہفتہ بھر پیش کیے جانے والے پروگرام بہت اچھے جا رہے ہیں. خاص طور پر مختلف مناسبتوں پر پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام سن کر اس دن کی مناسبت سے اچھی معلومات سننے کو ملتی ہیں. حضرت فاطمہ معصومہ قوم سلام اللہ علیہا کی وفات پر پیش کیا جانے والا پروگرام بہت ہی اچھا تھا. اس پروگرام نے ہمیں قوم المقدس کی فضاؤں میں پہنچا دیا تھا. محمد خان زرداری صاحب نے مزید لکھا ہے کہ میں نے ٹیلی فون کے ذریعے بھی آپ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی لیکن بات نہیں ہو سکی. کرونا وبا کی وجہ سے ہمارا ایران آنا بھی فی الحال مشکل نظر آ رہا ہے. زیارات کے ویزے جاری نہیں ہو رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ ابھی صورتحال معلوم نہیں ہے. ہماری دعا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کا جلد از جلد خاتمہ ہو اور زندگی اپنے معمول پر آ جائے. پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے اضطراب پایا جا رہا ہے. ہر ملک میں روزانہ اموات ہو رہی ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک کی مدد سے اس وائرس سے جلدی چھٹکارا ملے. آمین.
جی جناب محمد خان زرداری، سجاد حسین زرداری، شہداد پور سندھ پاکستان سے آپ نے ہمیں یہ محبت بھرا خط ارسال کیا. ریڈیو تہران کی نشریات پابندی سے سننے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے ریڈیو تہران کے خصوصی پروگراموں کے حوالے سے اپنی خاص توجہ کا ذکر کیا، تو بہرحال ہم مختلف مناسبتوں پر خصوصی پروگرام ترتیب دیتے ہیں، اور یہ خصوصی پروگرام سامعین کی توجہ بھی حاصل کرتے ہیں، خاص طور پر محرم، سفر، ربیع الاول، ہفتہ وحدت، اور پورے مہینے میں جو بھی اہم مناسبتیں ہوتی ہیں اس میں خصوصی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں. عالمی سطح پر بھی جو دن منائے جاتے ہیں اس حوالے سے بھی ریڈیو تہران خصوصی پروگرام نشر کرتا ہے، جیسا کہ ابھی حال ہی میں ایڈس کے عالمی دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا گیا، اسی طریقے سے معذوروں کے عالمی دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا گیا، مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے پروگرام نشر کیا جاتا ہے، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان دن کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں اور سامعین کے لیے زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کریں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگراموں پر توجہ دی اور سنا. جی ہاں، ممکن ہے کہ آپ کا فون آیا ہو اور ایک مرتبہ ایسا محسوس بھی ہوا، لیکن آواز جو ہے وہ نہ آپ کی آ رہی تھی اور نہ ہی ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی تھی. اس کے بعد آپ نے واٹس ایپ کے ذریعے بھی اپنا ایک مختصر سا پیغام ہمیں بھیجا تھا جو ہم نے سن لیا تھا، اور اب آپ نے تفصیل کے ساتھ یہ خط ارسال کیا. کرونا کے حوالے سے آپ نے جو بات لکھی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور زیاراتی ویزے جو ہیں وہ فی الحال جو ہیں وہ جاری نہیں کیے جا رہے ہیں. جیسے ہی حالات اپنے معمول کے مطابق آئے زیاراتی ویزوں کا سلسلہ جاری کر دیا جائے گا، جیسا کہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ایرانی وزارت خارجہ کے حوالے سے. بہت شکریہ آپ کا، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ وائرس جلد از جلد جو ہے وہ اس سے چھٹکارا حاصل ہو اور زندگی اپنے معمول کے مطابق واپس چلنی شروع ہو جائے. بہت شکریہ، بہت نوازش.
یہ مختصر پیغام ارسال کیا ہے ماتلی سندھ پاکستان سے محمد علی کھوسا صاحب نے. لکھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ریڈیو تہران کی نشریات سنی جاتی ہیں. آپ کا واٹس ایپ نمبر ٹنڈو باگو کے ایک دوست غلام رسول رند صاحب سے ملا ہے. اب آپ سے واٹس ایپ پر رابطہ قائم رکھنے کی کوشش کروں گا. ریڈیو تہران کے تمام دوستوں اور سامعین کو میرا خلوص بھرا سلام. میرے اس پیغام کو بزم دوستان میں ضرور شامل کیجیے گا.
جی جناب محمد علی کھوسا صاحب ماتلی سندھ پاکستان سے اس مختصر پیغام کو آپ نے ارسال کیا، اور لگ یہی رہا ہے کہ شاید آپ نے ٹیسٹنگ کے طور پر یہ پیغام ارسال کیا ہے کہ آیا یہ واقعاً ریڈیو تہران کا ہی واٹس ایپ نمبر ہے اور میرا پیغام جو ہے وہ نشر ہو. بہرحال دیکھیے، ہم نے آپ کے اس مختصر پیغام کو پروگرام بزم دوستہ میں شامل کیا ہے، اور جب آپ اس کو سن لیں تو آپ تفصیل کے ساتھ ہمیں خط ضرور لکھیے گا. ویسے گلشن صاحب، بہت سے ہمارے سامعین جو ہیں وہ اس طرح کے پیغامات ارسال کرتے ہیں تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ہم بھی ان کے پیغامات پر توجہ دیتے ہیں یا نہیں. تو بہرحال یہ ایک جو ہے ٹیسٹنگ سامعین کرتے ہیں، تو ہم بھی صدق دل کے ساتھ جو ہے ان کے پیغامات کو نشر کرتے ہیں. یہ آپ کا مختصر پیغام نشر کر کے ہم نے اپنی حسن نیت کو ثابت کر دیا، اور اب آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ بھی تفصیل کے ساتھ ریڈیو کے پروگرام کے حوالے سے تبصرے ہمارے لیے ارسال کریں اور بتائیں کہ آپ کو پروگرام کیسے لگتے ہیں. بہت شکریہ، بہت نوازش محمد علی کھوسا صاحب. ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا.
امید ہے کہ محمد علی کھوسا صاحب نے یہ پروگرام سنا ہوگا اور اپنا مختصر پیغام بھی انہوں نے سماعت فرما لیا ہوگا.
جی بالکل.
اور پروگرام کے اس حصے میں ہم اپنے ان دوستوں اور لسنرز کلب عہدیداران اور ممبران کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ جو مسلسل ریڈیو تہران کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور ہماری ریڈیو نشریات کے حوالے سے پل پل کی معلومات فراہم کرتے ہیں.
جی.
ان میں انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کے صدر محمد ارشد قریشی اور اس تنظیم کے دیگر عہدیداران میں جملہ محمد عقیل بشیر، مہر عبدالستار سلفی القادری، ظریف خان، سردار منیر اختر، شہنواز جسکانی، نظامانی برادران، اس کے علاوہ عالمی متحدہ لسنرز تنظیم آف پاکستان کے چیئرمین چودھری فہیم نور اور اس تنظیم کے عہدیداران اور ممبران، ساتھ ہی ساتھ ستلوج ریڈیو لسنرز اینڈ رائٹرز کلب بہاول نگر کے صدر عبدالغفور قیصر اور اس کلب کے دیگر ممبران، ہندوستان سے دنیش چندر بھڑتوال اور محمد انور صاحبان اور نواب اصغر علی خان صاحبان شامل ہیں.
جی بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا، آرگنائزیشن ممبران اور عہدیداران کا کہ جو واقعاً پابندی کے ساتھ ریڈیو تہران سے رابطے میں رہتے ہیں. اس میں جناب رشید ناز صاحب بھی شامل ہیں، اس کے علاوہ چودھری اسرار صاحب بھی شامل ہیں اور دوسرے ہمارے سامعین جو مسلسل جو ہے ریڈیو کی نشریات کے حوالے سے ریسپشن رپورٹ ارسال کرتے ہیں، اور ہم ان کی ان زحمات پر ان کی قدردانی کرتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ محبتوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور پیغامات اور خطوط اور اسی طریقے سے ای میل اور دیگر ذرائع سے آپ کے جو ہے وہ احساسات ہم تک پہنچ سکیں گے. بہت شکریہ، بہت نوازش. میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور گلشن نقوی کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ. ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے. پروگرام منظر و پس منظر کے ساتھ راشد نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سلام قبول فرمائیں. عزیز سامعین، اسلاموفوبیا اسلام کے خلاف سازش، یہ ہمارا آج کا موضوع. اسلاموفوبیا کوئی نئی اصطلاح نہیں ہے، کوئی نیا فینومنا نہیں ہے. عرصے سے اس پر باتیں چل رہی ہیں، اس کی مختلف تعریفیں کی جاتی ہیں، مختلف ڈیفینیشن سامنے آئی ہیں. اس اسلاموفوبیا کے نام پر سیاسی، ثقافتی، اقتصادی اور بہت ساری جنگیں بھی جاری ہیں، اور ان سب کا ٹارگٹ دین اسلام ہے، اسلام کی تعلیمات ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے کے یہ مختلف حربے ہیں. اسلاموفوبیا آج ایک ایسا موضوع بن چکا ہے جس کو کبھی کلیش آف سویلائزیشن کی طرف لے جایا جاتا ہے، کبھی اسلام کے اس مقبول اور ہر دل عزیز مکتب کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے، اس انداز سے اس کو بنا کے پیش کیا جاتا ہے جس سے اس دین کے خلاف، امن و آشتی کے اس مذہب کے خلاف، اس سکون کا باعث بننے والے مکتب کے خلاف ایک ایسی فضا بنا دی جائے، اس کو اس انداز سے مسخ کر کے پیش کیا جائے کہ موجودہ نسلیں، آئندہ آنے والی نسلیں، آج کا دانشور، آج کا پڑھا لکھا انسان، آج کا مغرب اور امریکہ کا اور دنیا کے دوسرے خطوں میں اسلام کی طرف متوجہ ہونے والا فرد اس اسلاموفوبیا کی وجہ سے اسلام کے قریب نہ آ سکے. آج ہم نے سوشل میڈیا سے کچھ کلپس آپ کے لیے تیار کی ہیں جس میں اسلاموفوبیا کے عنوان سے مختلف تعریفیں اور ڈیفینیشنز بیان کی گئی ہیں. تو میں اپنے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ پہلا کلپ چلائیں, اس میں کس انداز سے اسلاموفوبیا کو بیان کیا گیا ہے.
تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلاموفوبیا بنیادی طور پر پولیٹیکل اسلام کے خوف کا نام ہے. اس بات کا خوف کہ اسلام دنیا میں غالب آ جائے گا, اس بات کا خوف کہ اسلامی حکومت دنیا میں قائم ہو جائے گی, اس بات کا خوف کہ اسلامی نظامی زندگی اور اسلامی ضابطہ حیات کو لوگ پوری زندگی کا نقشہ بنا لیں گے, اس خوف کا نام اسلاموفوبیا ہے. اور آکسفورڈ کی ڈکشنری میں بھی یہی اسلاموفوبیا کی ڈیفینیشن ہے کہ پولیٹیکل فورس بن جانے کا جو خوف ہے اسلام کا, وہ اسلاموفوبیا کہلاتا ہے. اچھا, فوبیا تو ایک دماغی بیماری ہے کہ جو بہت مشہور بیماری ہے کہ جس کے حوالے سے بہت لٹریچر موجود ہے. اور فوبیا ایک ایسی بیماری کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک انہونا اور انجانا خوف ہوتا ہے, وہ ریئل نہیں ہوتا خوف. اب یہی فوبیا اگر اسلام کے بارے میں ہو جائے, اور اس بارے میں ہو جائے کہ اسلام اگر دنیا میں غالب آ گیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے, اور کیا خدشات اور انجانے جو خدشات اور خوف جو ہے وہ ایسا ہو جائے کہ لوگ اس سے ڈرنے لگیں, اس سے خوف کھانے لگیں, اس سے گھبرانے لگے, تو یہ بنیادی طور پہ کیفیت کا نام ہے اسلاموفوبیا. یہ ڈیفینیشن اسلاموفوبیا کی. یہ خوف بنیادی طور پہ اسلام سے نہیں ہے, بلکہ اس بات کا خوف ہے کہ اسلام کوئی غالب تہذیب نہ بن جائے. یہ جو بھی غالب تہذیبیں دنیا بھر کی ہیں وہ یہ ڈرتی ہیں کہ اسلام کہیں ان کی تہذیب کے لیے خطرہ نہ بن جائے. تو اس خطرے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو خوف پیدا ہوتا ہے, اور یہ غالب تہذیبوں میں پیدا ہوتا ہے, ان کی لیڈرشپ میں پیدا ہوتا ہے, ان کی حکومتوں میں پیدا ہوتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ یہ پورے افراد کے اندر, عوام کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور بعض اوقات یہ خوف پیدا کیا جاتا ہے تاکہ اس کا مقابلہ کیا جا سکے. اگر کسی بڑھتی ہوئی قوت کا مقابلہ کرنا ہو تو کیا ہوتا ہے, اس کے بارے میں خوف پیدا کیا جاتا ہے. کسی بیماری کی اگر تیزی سے بڑھ رہی ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اس بات کی صلاحیت پیدا ہو, لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو اس کی تاکہ لوگ اس کا مقابلہ کر سکیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کے بارے میں خوف لوگوں کو پیدا ہو, لوگ ڈریں, اور ڈر کے نتیجے میں لوگ اس سے بچنے کی کوشش کریں. تو پوری دنیا میں پچھلے 40-50 سالوں میں ایک بہت آرگنائز طریقے سے اس بات کی کوشش کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے کہ اسلام سے لوگوں کو ڈرایا جائے, اور اسلام کا ڈر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو تاکہ لوگ اس کے قریب نہ جائیں, تاکہ لوگ اس کو پڑھیں نہ, تاکہ لوگ اس کو سمجھیں نہ, اس کو اختیار نہ کریں, اس سے دور دور رہیں, اور اس کو اپنے لیے, اپنی کلچر اور اپنی تہذیب کے لیے خطرہ سمجھیں.
اسلاموفوبیا اسلام سے ایک انہونا خوف اور ایک نہ سمجھ آنے والا ڈر جسے دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, بنا کے پیش کیا جاتا ہے. آج کے پروگرام میں بڑا اچھا پینل رہے گا, اور ہم نے اس موضوع پہ بڑے اچھے ماہرین کو ٹیلی فون لائن پہ, اسکائپ پہ لیا ہے. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت ہمارے دوست بتا رہے ہیں, ساتھی بتا رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہوا ہے پروفیسر ڈاکٹر سارا کاظمی سے, انٹرنیشنل ریلیشنز کی استاد ہیں اور یورپی اسٹڈیز میں ان کا ڈاکٹریٹ ہے, بہت اچھے اچھے کالم لکھتی ہیں اور یورپی سوسائٹی کے بارے میں ان کی بہت ہی گہری نظر ہے. میں محترمہ ڈاکٹر صاحبہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
جی علیکم السلام.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا, اور جیسا کہ آپ نے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو سوشل میڈیا کے اندر مختلف طرح کی اس وقت ڈیفینیشنز کی جا رہی ہیں اسلاموفوبیا کے عنوان سے, تو اسی کی روشنی میں ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں. لیکن چونکہ ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت یورپ کے امور میں جو جس طرح آپ کو دسترس حاصل ہے, اور جس انداز سے آپ یونیورسٹی میں اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھا رہی ہیں, اور بالخصوص آپ نے اسلاموفوبیا کے عنوان سے جو خود قریب سے ان چیزوں کو جائزہ لیا ہے, تو اس روشنی میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آغاز یہیں سے کرتے ہیں کہ اس وقت یورپ کے اندر اسلاموفوبیا کو جس انداز سے ایک حربے کے طور پہ استعمال کر رہا ہے, اور یورپ جس انداز سے اس کو, اسلام کو کمزور کرنے کے لیے ایک ہتھکنڈے کے طور پہ سامنے لا رہا ہے, اس میں یورپی سوسائٹی, اب سوسائٹی سے مراد ایک پورا ایک مجموعہ ہوتا ہے جس کے اندر ہر طرح کے وہ شامل ہوتے ہیں, گروپس شامل ہوتے ہیں, اس میں یوتھ بھی شامل ہے, اس میں میڈیا شامل ہے, اس کے اندر ایجوکیٹڈ حلقہ شامل ہے, اس کے اندر پولیٹیشن شامل ہیں. تو آپ نے چونکہ یورپی سوسائٹی کو قریب سے دیکھا ہے, تو میرا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ یورپ کے اندر یورپی سوسائٹی میں اسلاموفوبیا کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، علل و اسباب کیا ہیں اس کے؟
جی بہت مشکور ہوں، بہت اہم سوال آپ نے توجہات کو مبذول کیا ہے. جہاں تک تعلق ہے اسلاموفوبیا کا اور اس کے علل و اسباب کا، جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا اور خود ابھی جو کلپ نشر کی میں بھی بجا طور پر اشارہ کیا گیا کہ جو ہونا خوف ہے وہ اسلام کے ایک عالمی طاقت یا پھر ایک سیاسی طاقت کے ابھرنے کی نسبت ہے. آپ تصور کیجئے کہ اسلام کس صورت میں ایک طاقت بن کر ابھر سکتا ہے اگر حقیقی اسلام یا جو کہ اسلام محمدی ہے، حقیقی اسلام کے خد و خال کو اگر پیش کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رہبر معظم ایک ایفرٹ کرتے ہیں نارتھ امریکن اور یورپ یوتھ کو ایڈریس کرتے ہیں، اور آپ کا یہ جو خط ہے یہ بہت معروف ہے. لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ خود یورپ میں اسلاموفوبیا کو ہوا دینے کی غرض سے ریاستی پشت پناہی حاصل، اس کا تعلق صرف اور صرف حالیہ جو کیریکیچرز ہیں ان کی ری پبلیکیشن سے نہیں قائم کیا جا سکتا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی دہائیاں قبل خود سلمان رشدی کا سیٹنک ورسز کے نام سے ایک تحقیر آمیز، ایک توہین آمیز ناول کا پبلش کرنا، اور اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ خود برطانیہ کی جانب اس کو پیٹرنائز کیا جانا، سر کا خطاب دیا جانا، اور پھر یہ ایک ایسا پیٹرن ہے کہ جو ہمیں مسلسل دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. 9/11 کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کو باقاعدہ ایک اسٹیبلش پیٹرن کے طور پر سامنے لایا گیا ہے، اور چند ایسی اصطلاحات ہیں کہ جس سے عوام الناس کی کنڈیشننگ کی جا رہی ہے. ہمیں ہمیشہ اس امر پر غور کرنا ہوگا جب بھی ہم کسی بھی پروپیگینڈا مشینری کی ورکنگ کو ڈیکوڈ کرنا چاہیں. ریاستی پشت پناہی اس میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اگر ریاست کی پشت پناہی حاصل، اگر مثال کے طور پہ خود فرانس کا صدر بنفس نفیس ایک پارٹی کے طور پر ابھر کر آتا ہے، اس پر اگر یورپین یونین مثال کے طور پر کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کرتی بلکہ اس کے سیف سائٹ میں اجیح کو پیش کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جو عوام نے اس کی کنڈیشننگ کر دیا، آپ نے مشروط کر دیا اسلام کو دہشت گردی سے، جبکہ حقیقی اسلام یہ نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی، چونکہ یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں، ہمارے اسٹوڈنٹس جو ایم فل کے لیے گائیڈنس حاصل کرتے ہیں، ایک دفعہ ایک ایکسرسائز کے ساتھ ان سے کہا گیا کہ مثال کے طور پر آپ ایک دہشت گرد کا اسکیچ بنائیں. کچھ ہی لحظات کے بعد ان سے یہ کہا گیا کہ آپ ایک مسلمان کا اسکیچ بنائیں. حیرت انگیز دونوں خاکوں میں بے انتہا مماثلت تھی، یعنی کہ ہمارے اپنے دماغوں میں غیر محسوس طریقے سے یہ بات راستے کر دی گئی ہے کہ دہشت گرد تو اسلام ہے، زباللہ اس مسلم ہے. لہذا خود اس طرح کی اصطلاحات کو اکیڈیمکس کے لبادے میں رائج کرنا، خاص کر دوسری عالمی جنگ عظیم، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام کیپٹلزم کا یہ وتیرہ رہا ہے نت نئی کاسمیٹک ٹرمینالوجی کو انٹروڈیوس کرانا. وہی افراد کے جن پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے سوویت یونین کا قلا قمع کرتا ہے، اس کے بعد آج انہیں کہتا ہے کہ یہ بدترین انسانیت کے دشمن ہیں، یہ مطلق العنان ہیں، یہ ڈکٹیٹرز ہیں، یہ فاشسٹ ہیں، جن پر کل تکیہ کیے ہوئے تھا.
ڈاکٹر سر، آپ نے دو تین نکات بڑی خوبصورتی سے بیان کیے. ایک تو اسلاموفوبیا کو ریاستی حمایت حاصل ہے، ایک آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خود ایجوکیشن کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں انہی کے اندر بھی، ان کے ساتھ بھی اسی انداز سے اسلاموفوبیا کو پیش کرتا ہے، اور ناخواستہ اور نادانستہ آج کی یوتھ کے ذہن میں اسلام اور دہشت گردی کا تصور ایک ساتھ آ جاتا ہے. تو یہ بنیادی طور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ریاستی حمایت کا تعلق ہے اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے، ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں، جو ثقافتی ادارے ہیں، جو اس طرح کے انسٹیٹیوٹ ہیں کہ جو باقاعدہ طور پہ اس ایشو کو ایک خاص انداز سے بنا کے پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ لائن پہ رہیے گا، میرا رابطہ ابھی ہندوستان سے، دہلی سے ڈاکٹر محمد ارشد صاحب سے ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہماری محترم ڈاکٹر پروفیسر صاحبہ سارا سید کا یہ جو بنیادی نکات انہوں نے اٹھائے ہیں اور اس میں یہ انہوں نے خوبصورت اشارے فرمایا کہ مغرب کے اندر اسلام کو جس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے اثرات ہر طرف محسوس کیے جا رہے ہیں، چونکہ مغرب بظاہر اپنے آپ کو علم کا اس وقت منبع سمجھتا ہے اور ان کی یونیورسٹیز اور ان کے ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹ اور یہ باعث بنتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں دوسرے ممالک میں، بالخصوص سب کانٹیننٹ کے اندر، چھوٹے ملکوں کے اندر، تھرڈ ورلڈ کے اندر، تو آپ بھی ایجوکیشن سے مربوط ہیں، آپ بھی آپ کا بھی رابطہ رہتا ہے یوتھ سے اور پڑھے لکھے لوگوں سے، ایک ایجوکیٹڈ طبقے سے، تو آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ آخر اسلاموفوبیا کو کیوں اس انداز سے جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور کیوں اسلام کا جو تعارف اس منفی انداز میں جو ہے وہ مختلف معاشروں میں پیش کیا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر ارشد صاحب
جی شکریہ بہت بہت. میرے ساتھ تھوڑی سی مجبوری یہ رہی کہ میں ڈاکٹر صاحب کی آواز بہت ہلکی آ رہی تھی اس لیے میں اس کو پوری طرح سن نہیں سکا. بس جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اسلام کو لے کر کے یورپ میں جس طرح کے تصورات پائے جاتے ہیں یا جس طرح جو ہے یورپ نے اسلام کو پیش کیا ہے اور اس کے اثرات دوسرے علاقوں تک بھی، خاص طور سے مغرب کے علاوہ جو مشرق کے ممالک ہیں اور وہاں پہ بھی وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں ایک طرح سے، تو ان کو اگر دیکھا جائے تو جہاں تک میں نے یورپ کو یا مغرب کو، میں تو پورا یورپ صرف نہیں کہتا ہوں بلکہ مغرب کہتا ہوں اس کو، اور اس کی اپنی ڈیفینیشنز ہیں مغرب کی آپ جانتے ہیں، تو مغرب کے اسلام کے بارے میں لے کر کے جو پرسپشن ہے، خاص طور سے جو اسلامو فوبک وہاں کے عوام کو، وہاں کے میڈیا کو، وہاں کے پڑھے لکھے طبقے کو بھی بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلام کے حوالے سے مغرب کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے غلط فہمیوں کا شکار ہے. تو یہ چیزیں جو ہے بالکل درست ہیں، لیکن یہ کہ اسلام کے بارے میں جو مغرب کا پرسپشن ہے وہ صرف یہی نہیں ہے. میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے مغرب کا، اسلام کو لے کر کے مغرب میں تین طرح کے پرسپشن پائے جاتے ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام کو خطرہ بنا کر کے پیش کرنے والا وہ تصور جس میں کہ تہذیبی تصادم اور دوسرے نظریات پیش کیے گئے ہنٹنگٹن اور برنارڈ لیوس جیسے جو ہے مفکرین جو کہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان لوگوں نے پیش کیے، اور یہ جو ہے وہاں کے سیاست اور میڈیا چونکہ دونوں کو ڈومینیٹ کرتا ہے، اس لیے جو ہے اسلام کو خطرے کے طور پہ پیش کیا گیا ہے. اور پورے مغرب میں اور مغرب کے توسط سے یا اس کے حوالے سے دیگر دنیا کے علاقوں میں بھی جو ہے اسلام کا ایک ایسا تصور فروغ دینے کی کوشش کی گئی ہے جس میں کہ اسلام کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے ایک بڑا خطرناک مذہب ہے، وہ جہاں بھی جاتا ہے صرف اپنے غلبے کی بات کرتا ہے، دوسری تہذیبوں یا دوسرے مذاہب کو طاقت کے زور پہ ختم کرنے کی بات کرتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے مغرب میں بلا شبہ یہ ایک پرسپشن ہے، اور یہ اس وقت کا جو ہے ڈومیننٹ پرسپشن ہے. لیکن یہ کہ اس کے علاوہ بھی اسلام کو لے کر کے مغرب میں پرسپشن پائے جاتے ہیں.
اس وقت ایک اور بڑی معروف شخصیت، بڑا جانا پہچانا نام اور میڈیا کے حلقے میں ایک بہت بڑا نام، معروف دانشور، معروف اینکر پرسن سید بلال قطب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بلال صاحب، آپ کو پروگرام منظر و پس منظر میں خوش آمدید کہتے ہیں.
بہت شکریہ، بہت ممنون، بہت عزت افزائی.
جی بلال قطب صاحب، بات ہماری چل رہی ہے اسلامو فوبیا پہ، اور بات یہاں تک پہنچی ہے کہ ریاست بھی اس کو، یعنی مغربی ریاستیں، یورپین ممالک، مغربی ریاست بھی اس کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ میڈیا بھی اپنا پورا زور لگا رہا ہے کہ پوری دنیا کے ہر انسان تک یہ پیغام پہنچائے کہ اسلام یہ ہے. یعنی وہ مسخ شدہ چہرہ کہ جو بدقسمتی سے اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ جس کا نتیجہ اسلاموفوبیا کی صورت میں سامنے ہوتا ہے. تو آپ میڈیا کی دنیا کے معروف نام ہیں، معروف دانشور ہیں، آپ اس اسلاموفوبیا کے نظریے کو یا اس بیماری کو یا اس ہتھکنڈے کو اسلام کے خلاف ہونے والے بڑے ہتھکنڈوں میں سے شمار کرتے ہیں، اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟
بہت شکریہ. پہلے تو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے، ہم تمام لوگ جو ہیں وہ خود ذمہ دار ہیں اس اسلاموفوبیا کے، اس پرسپشن کے جو کہ اس وقت سامنے نظر آ رہا ہے. ریالٹی اور پرسپشن میں سے اگر چوز کر رہا ہو تو پرسپشن ریالٹی سے زیادہ اہم ہوتا ہے. لیکن غور فرمائیے کہ جب سے کووڈ آیا ہے، اس میں ایمانداری سے کوئی بھی شخصی نے پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ اس میں جو ظالم قومیں ہیں وہ کون سی نکلی ہیں، چور قومیں کون سی نکلی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہی ملکوں، اپنے ہی شہروں، اپنے ہی محلوں میں ایک دوسرے کو مارا ہے, سٹور لوٹے ہیں, وہ کون سے ممالک ہیں؟ کیا ان میں سے کوئی غریب ملک ہے؟ کیا اس میں کوئی اسلامی ملک ہے؟ کووڈ نے بہت سی ویسٹ کی اس بربریت کو میرے خیال میں ایک دفعہ پھر واضح کر دیا ہے جو بربریت ڈارک ایجز میں ہوا کرتی تھی. آج آپ امریکہ کا حشر دیکھ لیجئے, آپ شکاگو میں, آپ نیو یارک میں, آپ باہر نہیں نکل سکتے, آپ شاپنگ نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ بلیک اور وائٹ کا اتنا بڑا تضاد آ گیا ہے. آپ کو یہ مسلمان ممالک میں بدترین اور غریب ترین مسلمان ممالک میں یہ بات نظر نہیں آئی. پہلی ورلڈ وار, دوسری ورلڈ وار, ہولوکاسٹ لے لیں, افریقہ لے لیں, یو ایس ایس آر میں اسلامی ریاستوں کا جینوسائڈ لے لیں, کشمیر لے لیں, فلسطین لے لیں. بھائی مظلوم اور ظالم کا فیصلہ کرنے کے لیے نہ گورا رنگ چاہیے نہ کالا رنگ چاہیے, صرف ایمانداری چاہیے. مجھے آپ بتا دیجئے کہ ویسٹ کا وہ کون سا اسکالر ہے جو کہ اس وقت ایمانداری کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ کرنے کی جسارت کر سکتا ہے. میں اپنے ملک پاکستان میں بیٹھ کے اس ملک کے اوپر یا دنیا کی کسی بھی چیز پہ سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ جو چاہوں بات کر سکتا ہوں, لیکن کیا یورپ امریکہ میں بیٹھ کے آپ ہولوکاسٹ پہ بات کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے. کون سی جنگ ہے اس وقت جو کہ مسلمان جو ہے وہ کسی کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ ساری جنگیں مسلمانوں پر لڑی جا رہی ہیں. حضور اکثر اس میں میری اور آپ کی جو ذمہ داری, میں کہ نام نہیں کو لینا چاہتا لیکن اسلام کی ریپرزینٹیشن کر کون رہا ہے؟ نہ میں کر رہا ہوں نہ آپ کر رہے ہیں. اسلام کی ریپرزینٹیشن تو وہ کر رہے ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے, تاریخ بھی ہے, اور وہ اپنے آپ کو اسلام کا وارث بھی سمجھتے ہیں. وہ جن لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, جن لوگوں کو وہ ریکگنائز کر رہے ہیں. کیا اسلام کی دنیا میں او آئی سی نے اس وقت کوئی آواز اٹھائی کہ جو لوگ مسلمانوں کو فلسطین میں مار رہے ہیں ان لوگوں کو وہ ممالک ریکگنائز کر رہے ہیں جو کہ ہماری امامت فرما رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے؟ یہ غلطیاں ہم کر رہے ہیں. ہم اپنی پرسپشن کو چینج کرنے کے لیے یا تو صلاحیت نہیں رکھتے یا قابلیت نہیں رکھتے, یا شاید آج میں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے ملک میں کراس دا بورڈ اگر دیکھوں تو جو لوگ چاند دیکھنے کے قابل نہیں ہے وہ روح تحلال کمیٹی کے چیئرمین بنے ہوتے ہیں.
بلال صاحب معذرت کے ساتھ ہمارا ٹائم بالکل اپنے اختتام پہنچ گیا. ناظرین سے بھی ہم اجازت چاہتے ہیں, اپنے معزز مہمانوں سے بھی خدا حافظ کرتے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ و ناظرین.